السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں وقت کی تبدیلی کے بعد صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. خیبر پختونخوا میں مبینہ عسکریت پسندوں سے جھڑپ میں ایک فوجی افسر جاں بحق ہو گئے ہیں. افغان صدر اشرف غنی اور ان کے حریف ملک کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے الگ الگ تقریب میں اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع اننت ناگ میں پیر کے روز بھارتی فوج کے ڈپو کے اندر ایک پراسرار دھماکے میں دو مقامی مزدور ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. بھارت کے جنوبی ریاست کیرالہ میں برڈ فلو کے کیسز ہوئے ہیں. سوڈان کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم پیر کے روز ایک قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے ہیں. عالمی ادارے صحت نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ دنیا میں اب 100 ممالک سے کرونا وائرس سے متاثر افراد کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور مجموعی طور پر 1,00,000 سے زیادہ افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. اٹلی میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ چین میں اس تعداد میں کمی آ رہی ہے. تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں اور 100 سے زیادہ ملکوں میں کرونا وائرس پھیلنے کے دوہرے خطرے کے باعث عالمی منڈیوں میں پیر کے روز خسارہ رہا. دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کے رجحانات سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی نہ بچ سکی، اور مارکیٹ کے کاروباری حجم میں ایک ہی روز میں تقریباً 3% کمی ریکارڈ کی گئی. منگل کے روز امریکہ کی 6 ریاستوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا مبینہ منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ کاروائی میں ایک اعلی فوجی افسر سمیت دو مبینہ دہشت گرد جاں بحق ہو گئے ہیں. ٹانک کے پولیس حکام نے کاروائی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فورسز کے ایکشن کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ اس علاقے میں تلاشی مہم بھی جاری ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کاروائی کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں. تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید تفصیلات فراہم کی جائیں گی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے جاری کردہ بیان میں کاروائی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں کی فائرنگ سے کرنل مجیب الرحمان جاں بحق ہو گئے ہیں. کرنل مجیب الرحمان کا تعلق خیبر پختونخوا کے شمالی اضلاع سے بتایا جاتا ہے. افغان صدر اشرف غنی اور ان کے حریف ملک کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے الگ الگ تقاریب میں اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے. افغان صدر اشرف غنی کو پیر کی صوب کابل کی صدارتی محل میں نئی مدت کے عہدے کے لیے حلف اٹھانا تھا. تاہم چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کی جانب سے بھی تقریب کا الگ اہتمام کیا گیا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان حکام کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتانا ہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد نے اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ سے ملاقاتیں کیں اور انہیں حلف برداری کی ایک تقریب کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کی. یاد رہے کہ افغانستان کے الیکشن کمیشن نے گزشتہ برس ہونے والے انتخابات میں اشرف غنی کو کامیاب قرار دیا تھا، تاہم ان کے مخالف عبداللہ عبداللہ نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. تاہم صدارتی انتخابات کے نتائج پر جاری اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرتے ہوئے انتخابات میں تیسری بار دوسرے نمبر پر ووٹ لینے والے عبداللہ عبداللہ کو دوبارہ ملک کا چیف ایگزیکٹو کا عہدہ دینے پر اتفاق کیا گیا. پیر کے صوب صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان حلف برداری کے معاملے پر اس وقت اختلاف سامنے آیا جب دونوں نے ایک تقریب میں حلف اٹھانے کی مخالفت کی. افغانستان کے چیف جسٹس نے پیر کے روز مقامی وقت کے مطابق 3:10 پر صدارتی محل میں حلف لیا. اسی اثنا میں 10 بعد عبداللہ عبداللہ نے صوبیدار محل میں ایک علیحدہ تقریب میں حلف اٹھایا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع اننت ناگ میں پیر کے روز بھارتی فوج کے ڈیپو کے اندر ایک پراسرار دھماکے میں دو مقامی مزدور ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. سرکاری اطلاعات کے مطابق ڈیپو میں 5 مزدور کام کر رہے تھے جب یہ دھماکہ ہوا. اس سے علیحدہ خبروں میں سیکیورٹی فورسز نے قریبی شوپیاں ضلع میں پیر کے روز ایک لڑائی کے دوران دو مشتبہ عسکریت پسندوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو حزب المجاہدین کی وردیوں میں ملبوس تھے۔ بھارت کے جنوبی ریاست کیرالا میں برڈ فلو کے کیسز ہوئے ہیں۔ برڈ فلو کی وبا کو روکنے کے لیے پرندوں کو علیحدہ کرنے کی 3 روزہ کاروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ریاست میں یہ احتیاطی اقدامات اتوار کو شروع کیے گئے۔ یہ فیصلہ اس کے بعد کیا گیا جب کوئی کوڑ شہر کے 2 علاقوں میں پولٹری فارمز میں پرندوں سے پھیلنے والے فلو کے 2 کیسز سامنے آئے۔ سوڈان کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ وزیراعظم پیر کے روز ایک قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ سوڈان کے وزیراعظم عبداللہ ہمدوک نے بھی کہا ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں۔ حکومتی ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ عبداللہ ہمدوک اپنے قافلے کے ساتھ دفتر کی طرف جا رہے تھے جب دارالحکومت خرطوم میں ان کو نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ دنیا میں اب 100 ممالک سے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اٹلی نے اتوار کے روز نئے ہنگامی اقدامات کا اعلان کیا اور ملک کے شمالی علاقوں کو جہاں اٹلی کی 1/3 آبادی مقیم ہے بند کر دیا ہے۔ چین کے بعد کسی بھی دوسرے ملک میں کرونا کے سبب سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ہوئی ہیں جہاں 233 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اٹلی نے جن شمالی علاقوں کو بند کیا ہے ان میں لومبارڈی کا علاقہ اور تجارتی مرکز میلان بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اٹلی نے وینیٹو سمیت 14 صوبوں کو بند کر دیا ہے۔ آئندہ ماہ تک ملک کے اندر اور باہر سفر غیر معمولی حد تک محدود کر دیا گیا ہے اور حکومت نے عجائب گھروں، سنیما تھیٹروں اور دیگر تفریحی مقامات کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں اور 100 سے زیادہ ممالک میں کرونا وائرس پھیلنے کے دوہرے خطرات کے باعث عالمی منڈیوں میں پیر کے روز خسارہ رہا۔ تیل پیدا کرنے والے بڑے ملکوں سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی طلبی میں کمی کے بعد تیل کی فراہمی میں کٹوتی کے لیے معاہدے میں ناکامی کے بعد تیل کی قیمتیں 30% تک گر گئیں۔ دوہرے دباؤ کے باعث پیر کے روز جاپان کے بازار حصص 5%، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 4% اور شنگھائی کمپوزٹ کا 0.3% پر بند ہوا۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں شدید بندی کے رجحانات سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی نہ بچ سکی اور مارکیٹ کے کاروباری حجم میں ایک ہی روز میں تقریباً 3% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آنے والے بھونچال کی وجہ کو کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 30% کے لگ بھگ کمی ہے۔ تاہم تیل کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی کو معاشی ماہرین پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے حوصلہ افزا قرار دے رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ امریکی فوج نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ماہ کیے گئے ایک ڈرون حملے میں الشباب کے چوٹی کے سرغنہ کے ہلاک ہونے کا امکان ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امریکی فوج کی افریقی کمان کے ترجمان کرنل کرس کانس نے بتایا کہ امریکی فضائیہ نے یہ ڈرون حملہ 22 فروری کو کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ عام خیال یہی ہے کہ بشیر محمد محمود عرف بشیر قورقاب ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ ڈرون حملہ صومالیہ کے وسطی جبہ کے علاقے میں ساکو کے قصبے میں ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے یمن مارٹن گریفتھ نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر لڑائی بند کر دیں۔ یمن کے شمالی صوبے الجوف میں گزشتہ ماہ سے گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ اس کی شدت میں گزشتہ ہفتے کمی آئی تھی جب حوثی گروپ نے اپنے صدر مقام الحزم کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا تھا اور سعودی اتحاد نے علاقے کے قصبوں اور دیہات پر بمباری دوبارہ شروع کر دی۔ ریڈ کراس نے ہفتے کو بتایا کہ الجوف میں لڑائی کی وجہ سے تقریباً 70,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان میں 10,000 خاندان صوبے معارف کی جانب جانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ منگل کے روز امریکہ کی 6 ریاستوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں جن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 صدارتی امیدواروں ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز اور سابق نائب صدر جو بائیڈن کے درمیان نامزدگی حاصل کرنے کے لیے مقابلہ ہے۔ कैमला हैरिस ने इतवार को डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती दौर से बाहर निकलने और जो बाइडेन की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साबिक सदर के लिए जो कुछ मेरे बस में होगा करूंगी ताकि वो पार्टी के उम्मीदवार बन जाए। रवां बरस नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए पार्टी की नामजदगी हासिल करने की दौड़ में साबिक नायब सदर जो बाइडेन और सेनेटर बर्नी सैंडर्स के दरमियान सख्त मुकाबला है। जुनूब मशरकी चीन में हफ्ते के रोज मुनहसिम हो जाने वाले होटल की इमारत के मलबे से जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी है, जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए थे। चांगजू शहर के इस होटल में 70 अफराद मौजूद थे। 7 मंजिला होटल को उन लोगों के लिए क्वारंटीना के तौर पर इस्तेमाल कर किया जा रहा था जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे। इतवार की रात देर गए अहदेदारों ने बताया कि कम से कम 38 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 23 अफराद अभी भी लापता हैं और खदशा है कि वो मलबे तले दब गए हैं। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। जैसा कि हमने शुरू में आपको ये खबर दी थी कि अफगानिस्तान के 9 मुंतखब सदर अशरफ गनी और सदारती इंतखाब में दूसरे नंबर पर आने वाले उनके सियासी हरीफ अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने पीर को काबुल में अलग अलग तकरीब के दौरान अपने ओहदों का हलफ उठाया। इस बारे में इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट दी है मोहम्मद जलील ने।
अशरफ गनी ने काबुल के सदारती महल में मकामी वक्त के मुताबिक 3:10 पर दूसरी मुद्दत के लिए बतौर सदर हल्फ उठाया, जिसके 10 मिनट के बाद अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठाया। कई मुल्कों के सफीरों ने सदर अशरफ गनी की हल्फ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। अमरीका के नुमाइंदे खसूसी ब्राय अफगान मुफाहमत जलमे खलीलजाद के अलावा अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फोर्सेज के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी इस तकरीब का हिस्सा थे। अशरफ गनी की तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं, जिस दौरान गनी ने अपनी तकरीर को उस वक्त थोड़ी देर के लिए रोक दिया जब बाज़ शुरका ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। कबल अजी अमरीका के नुमाइंदे खसूसी ब्राय अफगान मुफाहमत जलमे खलीलजाद ने अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकातें की और उन्हें एक मुश्तरका हकूमत में शामिल होने पर कायल करने की कोशिश की। पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार रुस्तम शाह मोहम्मद के बकौल बज़ाहिर अमेरिका की ये कोशिशें कामयाब ना हो सकीं।
ये एक अमेरिकन डिप्लोमेसी के लिए एक सेटबैक है कि वो अब्दुल्ला को कानून नहीं कर सके कि वो अपनी सेरेमनी पोस्टपोन कर लें, क्योंकि जो भी है, जितना भी फ्लॉड प्रोसेस है, जितनी भी उसमें वीकनेसेस हैं, जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं, अशरफ गनी जो है उसको विनर डिक्लेयर किया गया है।
अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान हल्फ बरदारी पर इख्तलाफात एक ऐसे मौके पर सामने आए हैं जब अफगान सियासी रहनुमाओं को तालिबान के साथ बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू करने हैं। तजियाकार ताहिर खान का कहना है कि काबुल में पैदा होने वाले सियासी तनाज़ा अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल और अफगान अमन अमल के लिए उनके बकौल कोई अच्छा शगुन नहीं है।
मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए अगर जिस तरह पहले से हलफ बरदारी मुलतवी हुई थी, अगर एक हफ्ते 10 दिन के लिए मुलतवी होती तो शायद इतना बड़ा मसला ना होता। वो जो बैन अफगानी मुजाकिरात का एक पहले से तयशुदा प्लान है, मेरे ख्याल में वो उनको अहमियत देनी चाहिए थी और उस पर अब थोड़ी सी मजीद कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि तालिबान के साथ कौन बैठेगा, कौन मामलात को आगे बढ़ाएगा।
गुज़श्ता माह कतर के दारुल्हुकूमत दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने के बाद रवामा बैनुल अफगान मुज़ाकरात के मरहले का आगाज होना है। अफगान पार्लिमान के रुकन इंजीनियर कमाल के बकौल अगर अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के इख्तलाफात जारी रहे तो उनके बकौल बैनुल अफगान मुज़ाकरात के मरहले में ताखीर हो सकती है।
ये जो इंटरनल ایکسٹرنل ہماری ہے، بے ثباتی ہے، اور یہ جو انٹرنل ہمارے کانفلکٹس ہیں بٹوین ڈفرنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ان دیئر سیگمنٹ، تو اس کا ڈیفینیٹلی پیس پروسیس پہ نیگیٹو اثر پڑے گا۔
یاد رہے افغانستان کے الیکشن کمیشن نے گزشتہ برس ہونے والے انتخابات میں اشرف غنی کو کامیاب قرار دیا تھا، تاہم ان کے سیاسی حریف عبداللہ عبداللہ نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایک متوازی حکومت کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد جلیل کی یہ رپورٹ تھی اسلام آباد سے، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ افغانستان کے نو منتخب صدر اشرف غنی اور صدارتی انتخاب میں دوسرے نمبر پر آنے والے ان کے سیاسی حریف عبداللہ عبداللہ نے پیر کو کابل میں الگ الگ تقاریب کے دوران اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ کچھ مزید تفصیلات اس کے بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ اسلام آباد میں محمد جلیل کے پاس۔ جی جلیل، بتائیے گا۔
جی خالد صاحب، آج جب کابل میں صدر اشرف غنی نے دوسری مدت کے لیے بطور صدر حلف اٹھایا، تو ان کے سیاسی حریف عبداللہ عبداللہ نے بھی ایک متوازی تقریب میں صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا، لیکن دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسی دن جو پاکستان کے خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، وہاں محمد کے ضلع میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن جو ہے وہ پاکستان کی ایک دعا ہے کہ مستقل امن آئے، تاکہ وہ امن نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک نیک شگون ہوگا، تاکہ پاکستان کے جو سابق قبائلی علاقے ہیں اور وہاں بھی خوشحالی کا دور دورہ ہو سکے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ افغانستان کے جو عوام ہیں وہ گزشتہ 40 سالوں سے انتہائی مشکلات سے دوچار رہے ہیں۔ ان کے بقول جب ایک جنگ ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے روسی آئے، ان کے بعد امریکی آئے، اور بعد میں آپس میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے، لیکن عمران خان نے اب اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اب جو بات چیت کا عمل شروع ہوگا، بین الافغان مذاکرات کے مرحلے کا آغاز ہوگا، تو ان کے بقول اس سے افغانستان میں ایک مستقل اور پائیدار امن کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
تو اللہ کرے کہ یہ جو اب امن معاہدہ ہو رہا ہے اور سنا آج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو، اس سے افغانستان کے لوگوں کو فائدہ اور ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو فائدہ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تجارت ہوگی، اور یہ جو آپ نے کہا کہ بارڈر کھلے، انشاءاللہ یہ تو میں جاتے ساتھ ہی کوشش کروں گا کہ آپ کا بارڈر تجارت کے لیے کھلے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔
جی خالد صاحب،
یہ بتائیے گا کہ اس موقع پر دھماکوں کی جو آوازیں سنی گئیں اس میں کہاں تک صداقت تھی اور کیا واقعہ ہوا؟
یہ جو کابل میں صدر اشرف غنی کے صدارتی محل میں جو تقریب ہوئی، جب وہ اپنا حلف اٹھانے کے بعد جب تقریب کر رہے تھے، تو اس وقت صدارتی محل کے باہر جہاں تقریب کی جگہ تھی، اس کے باہر جو ہے کچھ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اس کی مزید تفصیلات تو ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن صدر اشرف غنی نے اس دوران اپنی تقریب روک دی جب لوگوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ وہ اپنی تقریب جاری رکھیں گے۔
بہت شکریہ محمد جلیل آپ کا۔ تو یہ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے تھے محمد جلیل، جو آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اسلام آباد ہی سے عاصم علی رانا کی ایک رپورٹ ہے کہ اسلام آباد میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر مذہبی جماعتوں کی طرف سے اپنا اجتماع منعقد کرنے، کار سرکار میں مداخلت اور مذہبی احساسات مجروح کرنے پر مذہبی تنظیموں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ تاہم ایف آئی آر میں پتھراؤ کا ذکر نہیں کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے کارکنوں نے پولیس سے دھکم پیل کی۔ دوسری جانب مذہبی جماعت کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پتھراؤ عورت مارچ کی طرف سے کیا گیا اور ایف آئی آر بھی ہمارے خلاف درج کی گئی۔ آئیے سنتے ہیں عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
عورت مارچ کے موقع پر نیشنل پریس کلب کے باہر ہونے والی ہنگامہ آرائی کا مقدمہ تھانہ کوہسار میں سٹی مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ چانڈیو کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں 11 علماء کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں جو دفعات عائد کی گئی ہیں ان میں مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی دفعہ 298 شامل ہے، جس کے تحت مجرم کو 1 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ عوامی ورکرز پارٹی کی عصمت شاہجہاں کہتی ہیں کہ جب ان کے پاس این او سی نہیں تھا تو وہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچے؟
جب ان کے پاس این او سی نہیں تھی بکوالٹی سی، ان کو وہ وہاں کیسے آ گئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ایف آئی آر ہو گئی ہمارے ساتھ لوگ زخمی ہوئے اور میں خود بھی اس میں زخمی ہوئی.
دوسری جانب مذہبی جماعتوں کے علماء نے بھی پولیس کی طرف سے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مظاہرے میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ملک میں انتشار پھیلے. دوسری طرف سے مظاہرے میں خواتین نے ہمارے قائدین کے خلاف نعرے بازی کی. حکومت نے یک طرفہ کاروائی کر کے ہمارے کارکنوں پر مقدمات درج کیے ہیں. مولانا نذیر فاروق نے کہا کہ مارچ کرنے والی دوسری پارٹی پر بھی مقدمات بنائے جائیں.
دوسری طرف کی جو مستورات تھیں انہوں نے بہت زیادہ نازیبا الفاظ استعمال کیے. ہمارے ساتھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ حالات پرامن رہیں. آخر میں جب ہماری دعا ہو گئی, دعا کے بعد ہم جانے لگے تھے تو اس طرف سے ایک بوتل پھینکی کسی نے, اور پھر وہ بڑے ایسے الفاظ جو دہشت گرد کے الفاظ لگا رہے تھے. اس پر جب ان کی طرف سے بوتل پھینکی گئی اور ان کی طرف سے اس دوران جو کچھ اشتعال تھوڑا آیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ہمارے سارے قائدین, ہمارے ذمہ داران وہ اس مسئلے کو جو ہے نا وہ ان کو لوگوں کو روکتے رہے, اور ان کی کوششوں سے ہمارے جو وہاں کارکن تھے وہ بھی واپس چلے گئے, لیکن انہوں نے ان کے پتھراؤ سے ہمارے ساتھی زخمی ہوئے.
مذہبی جماعتوں کے اجتماع کو غیر قانونی قرار دے کر ان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں واقع بھارتی فوج کے کیمپ میں پیر کو ہوئے ایک پرسرار دھماکے میں دو مقامی مزدور ہلاک اور دو زخمی ہو گئے. سری نگر میں پولیس نے بتایا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے. اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ.
پیر کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع اننت ناگ میں واقع بھارتی فوج کے کیمپ میں پیش آئے پر اسرار دھماکے میں دو مقامی مزدور ہلاک اور دو زخمی ہو گئے. ایک اطلاع میں زخمیوں کی تعداد 3 بتائی گئی ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ اننت ناگ شہر کے مضافات میں واقع فوج کے 21 ایف اے ڈی کیمپ کے اندر ہوئے اس اچانک دھماکے میں وہاں کام کرنے والے 5 مقامی مزدور زخمی ہو گئے. انہیں فوری طور پر ایک فوجی طبی مرکز پر لے جایا گیا, جہاں سے انہیں اننت ناگ کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال منتقل کیا گیا. تاہم اسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہاں صرف 4 زخمیوں کو لایا گیا, جن میں سے 2 زخمیوں کی تاب نہ لا کر چل بسے, جبکہ 2 کا علاج ہو رہا ہے. پولیس نے بتایا کہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دھماکہ کیسے ہوا اور کیمپ کے اندر کام کرنے والے مقامی مزدور اس کی زد میں کیسے آ گئے. بھارتی فوج نے اس واقعے کے بارے میں تاحال کوئی بیان نہیں دیا ہے. ادھر پڑوسی ضلع شوپیان میں پیر کو پیش آئی ایک جھڑپ کے دوران حفاظتی دستوں نے 2 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. عہدیداروں کے مطابق آپریشن کے دوران طرفین کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی, 2 مشتبہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. پولیس نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کا ایک کمانڈر اشفاق احمد شامل ہے. اس دوران بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر پیر کی صبح نئی دہلی سے اچانک اور غیر متوقع طور پر سری نگر پہنچے. تاہم عہدیداروں نے بتایا کہ وزیر خارجہ کے اس مختصر دورے کا مقصد ایران میں زیر تعلیم بھارتی زیر نظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے ان طالب علموں کے خاندانوں سے مل کر ان کی ڈھارس بندھانا تھا جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہاں پھنس گئے ہیں. سری نگر کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
کشمیر سے بہت سارے اسٹوڈینٹس جو ایران میں اسٹڈیز کے لیے ہیں, اس میں اراؤنڈ 400 اسٹوڈینٹس کی لسٹ ہم نے شیراز یونیورسٹی, تہران یونیورسٹی اور باقی جو کالجز ہیں ان سے لی تھی. وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ آلریڈی شیئرڈ ہے, اور جے اینڈ کے ریزیڈنٹ کمیشن اس میں نوڈل پوائنٹ ایکٹ کر رہا ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ سینٹر.
بھارتی وزیر خارجہ نے سری نگر میں ان طالب علموں اور ایران میں موجود کشمیری زائرین کے رشتہ داروں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران انہیں یقین دلایا کہ انہیں واپس لانے کے لیے حکومت بھارت کی طرف سے کی جا رہی کوششوں کو تیز کیا جائے گا. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. منگل کے روز امریکہ کی 6 ریاستوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں, جن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 صدارتی امیدواروں ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز اور سابق نائب صدر جو بائیڈن کے درمیان نامزدگی حاصل کرنے کے لیے مقابلہ ہے. وائس آف امریکہ کے مائک او سلیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے بائیڈن کے 10 مقابلے جیت جانے کے بعد سینڈرز کو سخت مقابلے کا سامنا ہے. مزید تفصیلات مدثرہ منصر کی زبانی.
جو بائیڈن نے ہفتے کے روز میزوری میں ایک ریلی سے خطاب کیا. گزشتہ ہفتے کی کامیابیوں کے باعث انہیں ایک مرتبہ پھر ڈیموکریٹک پارٹی میں نمایاں امیدوار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. منگل کے روز مزوری، مشیگن، مسیسپی، نارتھ ڈیکوٹا، ریاست واشنگٹن اور آئیڈاہو میں ووٹنگ ہوگی. برنی سینڈرز نے ریاست الینوائے میں مہم چلائی جہاں ڈیموکریٹ 17 مارچ کو ووٹ ڈالیں گے. بہت سے بڑے امیدوار مقابلے سے دستبردار ہو گئے ہیں اور انہوں نے بائیڈن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ان میں انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے سابق میئر پیٹ بوٹیجج، منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبشر اور نیو یارک کے سابق میئر ارب پتی مائک بلومبرگ شامل ہیں. اتوار کو ایک اور سابق امیدوار کملا ہیرس نے ٹویٹر پر جو بائیڈن کی حمایت کا اعلان کیا. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بہت جوش کے ساتھ جو بائیڈن کے امریکہ کے صدر ہونے کی حمایت کرتی ہوں. اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے سینڈرز نے کہا کہ انہیں اس پر حیرت نہیں ہوئی.
What was very clear from the media narrative and what the establishment wanted was to make sure that people coalesce.
ذرائع ابلاغ کے بیانیے سے جو ظاہر تھا اور ادارے جو چاہتے تھے وہ یہی کہ لوگ بائیڈن کے گرد جمع ہوں اور مجھے شکست ہو. بائیڈن کہتے ہیں کہ سینڈرز جو خود کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتے ہیں وہ اس انتہا پر ہیں کہ فتح کے لیے اتحاد نہیں بنا سکتے. بائیڈن کے الفاظ،
I promise you we're going to bring together America of every, Americans of every race, ethnicity, gender, economic station, Democrats.
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم ہر نسل، ہر قوم، ہر صنف، اقتصادی میدان، ڈیموکریٹس، ریپبلکنز اور غیر جانبدار ہر طبقے کی امریکیوں کو یکجا کریں گے. سینڈرز کہتے ہیں کہ انہوں نے کارکنوں اور نوجوان ووٹروں میں جوش پیدا کیا ہے. اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں انہوں نے کہا،
I think we're going to win this thing. We won in California, we won in Utah, we won in Colorado, we won in Vermont, we won 3 states popular votes before that. And I'm looking forward to the primary
here in Michigan. ہم یہ جیت جائیں گے. ہم کیلیفورنیا میں جیتے، ہم یوٹا میں جیتے، کولوراڈو میں جیتے، ورماؤنٹ میں کامیاب ہوئے. ہم نے اس سے پہلے 3 ریاستوں میں عام لوگوں کے ووٹ حاصل کیے اور میں یہاں مشیگن میں پرائمری ووٹنگ کا منتظر ہوں، ریاست واشنگٹن میں اور دیگر ریاستوں میں بھی. شہری حقوق کے لیڈر جیسی جیکسن نے اتوار کو سینڈرز کی حمایت کا اعلان کیا. اس سے سینڈرز کو افریقی امریکیوں کے ووٹ حاصل کرنے کی اپیل وسیع کرنے میں مدد ملے گی. افریقی امریکیوں کے ووٹ بہت اہمیت رکھتے ہیں اور بائیڈن ان کی کلیدی حمایت حاصل کر چکے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کو سخت انداز میں ہدایت دی ہے کہ وہ لکھنؤ میں جگہ جگہ آویزا ان پوسٹروں اور بینروں کو فوری طور پر ہٹا لے جن پر دسمبر میں ہونے والے سی اے اے مخالف احتجاج میں شامل لوگوں کی تصویریں اور ان کے پتے شامل ہیں۔ عدالت کا یہ فیصلہ یو پی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
اتر پردیش کی حکومت نے جن لوگوں کو دسمبر میں ہونے والے تشدد کا ملزم بنایا ہے ان کی تصاویر اور پتے ان پوسٹروں اور بینروں پر چسپا ہیں۔ حکومت نے ان لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ زائد از 1 کروڑ کے سرکاری نقصان کی ادائیگی کریں۔ عدالت نے اس پر سخت رخ اختیار کیا اور اسے لوگوں کی ذاتی آزادی میں مداخلت قرار دیتے ہوئے غیر ضروری بتایا۔ عدالت کے سخت رخ کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے خود اس معاملے کا نوٹس لیا اور اتوار کے روز یعنی تعطیل کے دن سماعت کی اور سرکاری اہلکاروں کو عدالت طلب کیا۔ عدالت نے یہ کہتے ہوئے کہ حکومت کا یہ قدم دستور کی دفعہ 21 کی خلاف ورزی ہے ہدایت دی کہ حکومت قانون نافذ کرنے والے ادارے سے اجازت کے بغیر ایسے پوسٹر اور بینر چسپا نہ کرے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اے رحمان ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت ایسی تصاویر آویزاں کی جا سکیں۔ ایسے پوسٹر صرف مفرور ملزموں کے لگائے جاتے ہیں اور اس میں بھی قانون کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ہم فلاں قانون کے تحت ایسا کر رہے ہیں۔
جو نقصانات ہوئے جن کی بھرپائی اور جرمانے کے لیے وہ پوسٹر لگائے گئے تو اس پر سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ اگر فساد ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنا حکومت کا فرض ہے، لہٰذا پبلک سے وہ کس طرح سے جرمانہ یا وہ بھرپائی اس کی کمپنسیشن لے سکتے ہیں اگر فساد میں نقصانات ہوئے بھی تو۔
انہوں نے مزید کہا کہ عدالت نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر حکومت کوئی غیر قانونی کام کرے گی تو عدالت اس کو روکے گی، کیونکہ عدلیہ کا فرض ہی یہ ہے کہ وہ حکومت کو آئین و قانون کے دائرے سے باہر نہ جانے دے۔ یاد رہے کہ پولیس نے جمعرات کو پورے شہر میں ایسے پوسٹرز اور بینرز آویزاں کیے تھے۔ جن لوگوں کو ملزم بنایا گیا ہے ان میں ایک سابق آئی پی ایس افسر ایس آر دارا پوری اور کانگریس رہنما صدف جعفر بھی شامل ہیں۔ یوگی حکومت کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران جو تشدد ہوا اور اس میں سرکاری املاک جو نقصان پہنچا اس کی ذمہ داری احتجاجیوں پر ہے، لہٰذا وہ نقصان کی ادائیگی انہی سے کروائے گی۔ حکومت کے مطابق اگر ملزمان نقصان کی ادائیگی نہیں کریں گے تو ان کی املاک قرق کر کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اٹلی میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ چین میں اس تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتی سہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس اب دنیا بھر میں پھیل چکا ہے، جس میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور یہاں کی متعدد ریاستیں شامل ہیں۔ نیویارک کے گورنر اینڈریو کیومو نے بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ اتوار کو انہوں نے شہریوں کے تحفظ کے لیے جن اقدامات کا اعلان کیا ان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کروانا شامل تھا، تاہم انہوں نے بڑے پیمانے پر کسی قرنطینہ کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہا۔
What we have seen in China, what we're seeing in Italy, you'd have to do massive quarantine, which would be very disruptive to society.
وہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے چین میں دیکھا اور جو ہم اٹلی میں دیکھ رہے ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر قرنطینہ ہے جو سوسائٹی اور معیشت دونوں کو درہم برہم کر دینے والا ہوگا۔ اٹلی کی حکومت نے اتوار کو اپنے شمال میں تقریباً 1.6 کروڑ افراد پر سفر کی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن میں میلان جیسے اہم شہر بھی شامل ہیں۔ لوگ ان علاقوں سے آمد و رفت صرف خصوصی اجازت ناموں کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ کل اتوار کے روز اٹلی میں وائرس کی وجہ سے اموات کی تعداد 366 تک پہنچ گئی تھی۔ بہت سے لوگ قرنطینہ کی اس پابندی سے پہلے ہی یہ علاقے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تاہم دوسروں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، جن میں کلاڈیا سمز بھی شامل ہیں۔
We have seen that people positive for the coronavirus have broken the quarantine to go skiing in Trentino. Seriously? How selfish.
وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے افراد جن میں کرونا وائرس پایا گیا وہ قرنطینہ توڑ کر اسکینگ کے لیے ٹرینٹینو چلے گئے، یہ انتہائی خود غرضی کی بات ہے، اس وقت یہ تمام اقدامات ضروری ہیں۔ اسی اثنا میں بلغاریہ اور افغانستان نے بھی اپنے پہلے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جن چار افراد میں ٹیسٹ کے بعد کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے وہ چاروں ایران گئے تھے، جہاں کیسز کی تعداد 6,000 تک پہنچ چکی ہے۔ تاہم وائس آف امریکہ کی دری سروس کے مطابق ایران کے ساتھ ہرات کی سرحد اب تک کھلی ہوئی ہے۔ افغانستان کے وزیر صحت فیروز الدین فیروز کہتے ہیں، اگر
If we close official borders, illegal crossing could happen, so the risk will be greater. At official borders,
وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان سرحدوں کو باضابطہ طور پر بند کر دیں تو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنا جاری رہے گا، جس میں خطرہ کہیں زیادہ ہوگا۔ سرحد پر ہماری ہیلتھ کی ٹیمز موجود ہیں جو مسافروں کے ٹیسٹ کرتی ہیں۔ مقامی حکام نے پورے صوبے میں جراثیم کش اسپرے کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ایسی کٹس تقسیم کر رہے ہیں جن میں ماسک اور صابن شامل ہیں۔ اسی اثنا میں چین کے ہیلتھ کمشنر نے اتوار کو بتایا کہ 44 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور 27 نئی اموات ہوئی ہیں۔ 84 ایسے مریض ہیں جن کے وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ ہے اور 1,661 مریضوں کو صحت یاب ہونے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، ان میں 101 برس کا ایک مریض بھی شامل ہے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کے رجحانات سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی نہ بچ سکی اور مارکیٹ کے کاروباری حجم میں ایک ہی روز میں تقریباً 3% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آنے والے بھونچال کی وجہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ ساتھ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 30% کے لگ بھگ کمی ہے۔ تاہم تیل کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی کو معاشی ماہرین پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے حوصلہ افزا قرار دے رہے ہیں۔ اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ۔
پیر کے روز دنیا بھر کی کئی اسٹاک مارکیٹس کی طرح پاکستان میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے اثرات دیکھنے میں آئے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ آج جب کاروبار کا آغاز ہوا تو ایک موقع پر انڈیکس میں 2106 پوائنٹس تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے 45 منٹ تک ٹریڈنگ بھی رکوانا پڑی۔ تاہم دن کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ نے کچھ بہتری دکھائی اور کاروبار کے اختتام پر 1160 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ انڈیکس 37,058 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اس طرح کاروباری ہجوم میں تقریباً 3% کمی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 120 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 202 کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 17 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ادھر مارکیٹ میں گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری مندی پر اسٹاک مارکیٹ پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مندی کی بنیادی وجہ کورونا وائرس کے ساتھ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک ہی روز میں ہونے والی تاریخی کمی تھی۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ایک ہی روز میں تقریباً 30% کے قریب کمی دیکھنے میں آئی، جو کہ ایک ریکارڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ معاشی امور کے ماہر سلمان نقوی کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات تیل کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں کمی کے طور پر سامنے آئے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک بڑا بھونچال دیکھا گیا۔
بیسک وجہ سب سے بڑی ایک ہی ہے اور وہ کروڈ آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی $28 تک گھٹ گئے تھے، تو اس کا امپیکٹ تھا۔ اور EMP جو آئل کے شیئرز ہوتے ہیں وہ نیچے گئے بری طریقے سے، ان کا ویٹیج زیادہ ہے، بہت نیچے۔
ان کا کہنا تھا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک، بالخصوص سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی قیمتوں میں کمی پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جس کا مثبت اثر پاکستان کی معیشت پر پڑے گا۔ سلمان نقوی کے مطابق تیل کی قیمتوں میں کمی سے پاکستان کا درآمدی بل کافی کم ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام رہے گا، اور پھر اس کا اثر یہ بھی ہوگا کہ ملک میں شرح سود کم کرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، جو اس وقت 13% سے زائد ہے۔
اس لیے ہے کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے تقریباً 30% جو ہے آئل کی امپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آئل جب تقریباً $60 چل رہا تھا آج سے مہینہ بھر پہلے، اور آج وہ $30 کے اراؤنڈ چل رہا ہے، تو 50% گھٹ گیا ہے، تو امپورٹ بل بھی جو ہے وہ اتنا ہی گھٹ جائے گا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی سے ملک کے تجارتی خسارے پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ 2014-16 تک عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی سے پاکستانی معیشت کو ماہرین کے مطابق $13 ارب کا فائدہ ہوا تھا، اور اس بار ہونے والی قیمتوں میں کمی سے پاکستان کو فائدہ اٹھانے کے لیے توانائی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کے لیے ضروری اقدامات، مالیاتی انتظام بہتر بنانے اور پیسوں کو بہتر جگہوں پر خرچ کرنا ہوگا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور قطر نے کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر پاکستانیوں کے لیے سیاحتی ویزے پر پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان نے دوحہ کے لیے پی آئی اے کا فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے۔ کورونا وائرس کا پاکستان میں 7th کیس بھی سامنے آیا ہے، جس کے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستان میں کورونا وائرس کا ایک مزید کیس سامنے آیا ہے، جس کے بعد مریضوں کی کل تعداد 7 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کیس کا اعلان کیا جو کراچی میں سامنے آیا ہے۔ اس مریض کے حوالے سے ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ مریض کو اسپتال شفٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قریبی عزیزوں کو قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بلوچستان سے منسلک ایران اور پاک افغان سرحدیں مکمل طور پر بند ہیں۔ چمن میں پاک افغان سرحد مزید ایک ہفتے کے لیے بند کر دی گئی، جس کے باعث نیٹو سپلائی، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت دیگر مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ این آئی ایچ کے ڈاکٹر ممتاز کہتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان میں اب تک کسی شخص میں کورونا کی تشخیص نہیں ہوئی۔
کراچی میں تھا، یہ بھی عراق سے آیا تھا، عراق یا شام سے، ان کی بھی ٹریول ہسٹری وہیں کے ہیں جس طرح باقی کیسز کی ہیں۔ اور پھر جو زیادہ کلوز کانٹیکٹ ہے، تقریباً 9 لوگ تھے، ان کے بھی سیمپل لیے گئے ہیں۔
دوسری جانب قطر نے کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ سے بچنے کے لیے پاکستان سمیت 14 ممالک کے شہریوں کے سیاحتی ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ نئی پابندیوں کے تحت پاکستانیوں کو آن لائن یا آن ارائیول ویزا پر قطر نہیں آنے دیا جائے گا، تاہم صرف ورک ویزے یا دوحہ سے دیگر ممالک جانے والی پروازوں کے مسافر قطر جا سکتے ہیں۔ قطر کی جانب سے لگائی گئی نئی پابندیوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا، جس کے تحت کراچی سے دوحہ جانے والی قطر ایئر ویز کی پرواز سے سیاحتی ویزے پر جانے والے 48 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا، جبکہ اسلام آباد سے جانے والی پرواز سے بھی مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری عبدالستار کھوکر کہتے ہیں کہ پابندی کے باعث پی آئی اے کا دوحہ آپریشن معطل کیا گیا ہے۔
نہیں، انہوں نے جو پاکستان پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کا جو ڈسمبارکیشن ہے دوحہ، اس کو انہوں نے سٹاپ کیا ہے۔
عبدالستار کھوکر کا کہنا تھا کہ اس صورتحال سے ایویشن انڈسٹری پر اگرچہ منفی اثرات پڑے ہیں، تاہم یہ گلوبل ایمرجنسی ہے اور مسافروں کی صحت سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کے جہازوں میں بھی جراثیم کش سپرے کیا جا رہا ہے تاکہ مسافروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد پیر کے روز بڑھ کر 43 ہو گئی ہے۔ ان میں کیرالا کا ایک 3 سالہ بچہ بھی شامل ہے، جبکہ کرونا وائرس کے خوف کی وجہ سے بھارت میں بھی بازار پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزارت صحت کے مطابق پیر کے روز دہلی، اتر پردیش، جموں اور کیرالا میں ایک ایک شخص کا ٹیسٹ کرونا وائرس پازیٹو پایا گیا۔ دہلی کے متاثرہ شخص نے تھائی لینڈ اور ملیشیا کا دورہ کیا تھا۔ جموں میں پہلا کیس پایا گیا ہے، وہاں کے متاثرہ شخص نے اٹلی کا دورہ کیا تھا۔ اتر پردیش کے میرٹھ میں پازیٹو پایا جانے والا شخص آگرہ کے 6 متاثرین کے رابطے میں آیا تھا، جبکہ کیرالا کا 3 سالہ بچہ بھی اٹلی سے آیا ہوا ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے تاحال کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اب تک 90 ملکوں کے 1,10,000 افراد کو کرونا وائرس پازیٹو پایا گیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے پیر کے روز دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی، جس میں آئسولیشن وارڈز، کوارنٹائن سہولتوں، ڈاکٹروں کی دستیابی اور دیگر احتیاطی تدابیر پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر صحت کے مطابق تمام ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر سریع الحرکت ایکشن ٹیم تشکیل دیں۔ ادھر بنگلہ دیش نے کرونا وائرس کی وجہ سے 17 مارچ کو ہونے والی شیخ مجیب الرحمان صدی تقریبات ملتوی کر دی ہے۔ ان تقریبات میں وزیر اعظم نریندر مودی کو شرکت کرنی تھی، سمجھا جاتا ہے کہ اب وہ بنگلہ دیش کا دورہ نہیں کریں گے۔ دریاسنا کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے بازار میں آئی گراوٹ کے درمیان بھارتی بازار بھی پیر کے روز بری طرح لڑھک گئے، جس کی وجہ سے سینسیکس میں ایک ہی روز تقریباً 2400 پوائنٹس کی گراوٹ آ گئی۔ ماہر معاشیات پروفیسر ارون کمار کے مطابق چین میں سپلائی چین متاثر ہونے کی وجہ سے بازار میں گراوٹ آئی ہے۔
کرونا وائرس سے دنیا میں کافی مندی آنے کے جو لکشن دکھائی پڑ رہے ہیں، حالانکہ چائنا میں تو لگتا ہے کہ لکشن کچھ کم ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کیونکہ وہ سپلائی چین کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، تو وہ ساری سپلائی چین پچھلے 2 مہینوں سے ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ تو وہاں پہ جیسے لاکھوں کنٹینر روز چلتے تھے، اب وہاں پہ شپنگ رک گیا ہے، ٹریول رک گیا ہے، تو بہت بڑے انڈسٹری کو ایک دھکا لگا ہے، اور وہ ہماری بھارتی ارتھویوستھا پہ بھی دھکا دے گا۔
خیال ہے کہ گزشتہ 2 تجارتی سیشنز میں سرمایہ کاروں کا مجموعی طور پر تقریباً 10,00,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ بھارت میں اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ میں ایسی مندی اس سے قبل کبھی نہیں آئی تھی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں خراب موسم کے باعث سڑک کے ایک حادثے اور طوفانی بارشوں کے نتیجے میں مکانات گرنے سے مجموعی طور پر 54 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہو گئے ہیں۔ شدید بارشوں کے نتیجے میں 300 کے قریب مکانات بھی گرے ہیں اور متاثر ہوئے ہیں، جن میں 4 اسکول اور 14 دیگر سرکاری املاک شامل ہیں۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
پاکستان کی شمالی صوبہ گلگت بلتستان میں سڑک ایک حادثے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پچھلے 4 دنوں کے دوران ہونے والے طوفانی بارشوں کے نتیجے میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہوئی ہے. گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے سڑک کے حادثے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
یہ افسوسناک حادثہ ہوا ہے، یہ سکردو کا علاقہ رندو کے قریب، یہ آج یہ الگ سبا ہوا ہے اور یہ کوسٹل سے سکردو کی جانب جا رہی تھی. اس کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکے ہیں، البتہ اس بدقسمت کوسٹر میں ڈرائیور سمیت 26 افراد سوار تھے اور 26 کے 26 جاں بحق ہو چکے ہیں اور ان کا ریسکیو آپریشن جاری ہے. 10 لاشیں وہاں پہ نکالی جا چکی ہیں، باقی لاشوں کے غوطہ خوروں سے مدد لی جا رہی ہے، ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پہ ہیں، پاک فوج بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے.
ادھر خیبر پختونخوا میں پچھلے 4 دنوں کے دوران طوفانی بارشوں کے نتیجے میں 28 افراد ہلاک اور 67 زخمی ہونے والوں میں اکثریت بچوں کی ہے. زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک بھی بتائی جاتی ہے. خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل پرویز خان سبتخیل نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
ہمارے پاس جو ہاؤسز ہیں ٹوٹل تعداد 169 ہے، جس میں سے 19 جو ہے یہ فلی ڈیمیج ہے اور 150 جو ہے یہ پارشلی ڈیمیج ہے. اس کے علاوہ ساتھ میں ایک اسکول بھی پارشلی ڈیمیج ہو گیا ہے اور باقی جو سرکاری املاک ہے ان میں سے 3 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. تمام ڈی سی صاحبان کو یہ ہدایت جاری کی جا چکی ہے کہ ریلیف فنڈ سے جن لوگوں کو بھی ضرورت ہے ان کو آپ اپروچ کر لیں، ان کو ٹیمپرری شیلٹر پرووائڈ کر لیں جس میں ان کی ضرورت کی ساری چیزیں شامل ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ڈیمیجز ہمارے ساتھ پالیسی میں کور ہے اس میں اس کے مطابق ہم ان کو ڈپٹی کمشنر کے تھرو جو ہے اس کو کمپنسیشن بھی دیں گے.
تیز بارشوں اور برفباری کے نتیجے میں صوبے کے مختلف علاقوں بالخصوص کوہستان، چترال، شانگلہ، گلیات اور بنیر میں سڑکوں پر تودے گرنے سے آمد و رفت کا سلسلہ بھی شدید متاثر ہوا ہے. پرویز خان نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہے. حکام نے بتایا کہ وزیر اعلی محمود خان کی ہدایت کے مطابق صوبے بھر کے ضلع ڈپٹی کمشنر اور دیگر انتظامی پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کو بھی بارشوں اور قدرتی آفات کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پیر کو برسلز میں مہاجرین کی ترکی آمد کے مسئلے پر بات چیت کے لیے یورپی یونین کے حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. یہ ملاقات یورپ کی جانب یلغار کرنے والے مہاجرین کے مسئلے سے نمٹنے کی مشترکہ کوشش کا حصہ ہے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں ہمارے ساتھی سید اسفر امام.
ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین سمندر اور زمینی راستوں سے ترکی پہنچے ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے سے یونان و دیگر یورپی ملکوں میں جانے کی امید لیے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں،
اوروپایا گتمک امودویلا کارا و دینیز سنرلارنا یغیلان ملتیجیلر ارسندا این چوک سکنتیی کادنلار و یاوروları چکمیور مو.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پناہ گزین خواتین اور بچے یورپ جانے کی امید میں جو یہاں زمینی اور سمندری راستے سے پہنچے ہیں تکلیف برداشت نہیں کر رہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کشتیوں میں عورت اور بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں جنہیں یونانی فوجیوں نے اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا ہے اور سمندر کی بے رحم لہروں پر چھوڑ دیا ہے؟ مغرب اس بارے میں کیا کر رہا ہے؟ کیا اس معاملے پہ مغرب کا دل پگھل رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ نہیں. ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین زمینی اور سمندری راستے سے ترکی کی سرحد پہنچے ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے سے یونان اور بالآخر یورپ کے دیگر ملکوں کو جانے کی امید میں ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں. شام سے نقل مکانی کرنے والے ترکی کی سرحد مسلسل عبور کر رہے ہیں. صدر اردوان کا کہنا ہے کہ انقرہ اب 2016 کے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکتا جو ترکی میں نقل مکانی کرنے والوں کو یورپی یونین جانے سے روکتا ہے. 2016 کے معاہدے کے تحت یورپی یونین ترکی کو 6.8 ارب ڈالر فراہم کرنے کا پابند ہے تاکہ اس رقم سے مہاجرین کی رہائش اور تعلیم کے انتظامات کیے جائیں، لیکن انقرہ کا کہنا ہے کہ انہیں اب تک ایسی کوئی رقم نہیں ملی. ہفتے کو انقرہ نے ایک مثبت اشارہ دیا کہ سرکاری سطح پر اعلان کیا کہ وہ تارکین وطن کو ان کی حفاظت کے پیش نظر بحر ایجین کے راستے یورپ جانے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن اس نے بلغاریہ اور یونان کے ساتھ اپنی زمینی سرحدوں پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے جہاں تارکین وطن اور یونانی سرحدی محافظوں کے درمیان تصادم سے تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس ہفتے یورپی وزیر داخلہ اور وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاسوں کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے سینئر عہدیداروں نے یونانی سرحد کے متعدد دورے کیے، لیکن ساتھ ہی یورپی یونین نے واضح کیا کہ وہ انقرہ کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ملائیشیا کی طیارے ایم ایچ 17 کی تباہی میں ہلاک ہونے والے افراد کے عزیز و اقارب نے 298 خالی کرسیاں نیدرلینڈز میں روسی سفارت خانے کے باہر رکھ دیں۔ یہ واقعہ ہیگ میں ان چار افراد کے خلاف مقدمے سے ایک روز پہلے ہوا جن پر اس مسافر بردار طیارے کو مار گرانے میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
سفید رنگ کی یہ کرسیاں طیارے کی نشستوں کے انداز میں بچھائی گئی تھیں۔ ملائیشیا کی ایئر لائن کا یہ طیارہ یوکرین کے علاقے پر پرواز کرتے ہوئے مار گرایا گیا تھا جو اس وقت روس کے حامی علیحدگی پسندوں کے قبضے میں تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں 196 ڈچ شہری تھے، 43 کا تعلق ملائیشیا سے تھا اور 38 آسٹریلیا کے شہری تھے۔ حادثے کے شکار ہونے والوں میں سے ایک کے بھائی سینڈر کا کہنا ہے،
It's important to be here today. What we try to signify is that we think that Russia still has some answers to give us and to explain.
وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے آج یہاں ہونا اہم تھا۔ ہم جو چیز واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے خیال میں روس کو اب بھی ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہے اور ایسی بہت سی چیزوں کی وضاحت کرنی ہے جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ لوسی کر کی آنٹ اس حادثے میں ہلاک ہوئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں،
The story will never end for us because we don't get our aunt back. Those people, they don't come back. So it will always hurt.
وہ کہہ رہی ہیں ہمارے لیے یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ ہماری آنٹ واپس نہیں آ سکتی، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا، لہٰذا یہ درد ہمیشہ باقی رہے گا۔ سامن، دو غیر جانبدار تفتیش کاروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ طیارہ ایک ایسے طیارہ شکن میزائل سے مار گرایا گیا تھا جو روس نے یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی لڑائی میں مدد کے لیے اس ملک میں بھیجے تھے۔ روس یوکرین میں علیحدگی پسندوں کو کسی قسم کی مالی یا فوجی امداد دینے کی تردید کرتا ہے۔ چار روسی شہریوں پر پیر کے روز سے مقدمے کا آغاز ہونا تھا، تاہم ان میں سے کسی کے بھی عدالت میں حاضر ہونے کی توقع نہیں ہے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق دنیا کی 153 ملکوں میں صنفی مساوات کے اعتبار سے پاکستان کا درجہ 151 ہے۔ معاشی مواقع، تعلیم اور صحت کی سہولتوں تک رسائی اور سیاسی شمولیت کے اعتبار سے خواتین کو برابری دینے میں پاکستان صرف عراق اور یمن سے آگے ہیں۔ صنفی تفریق کا یہ سلسلہ بیٹی کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لاہور سے ہماری نمائندہ سمن خان بتا رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں بھی پاکستان میں بیٹی پیدا کرنا ایک عورت کے لیے کتنا بڑا گناہ بن سکتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
میرے بھائیوں نے باوے توڑ دیتے۔
صوبے پنجاب کے علاقے حجرا شاہ مقیم کی رہائشی شہناز اور آسیہ اپنی مرحوم بہن نسرین کی آپ بیتی سنا رہی ہیں۔ ان کے مطابق نسرین کے شوہر نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کیا تھا کہ اس نے چوتھی بار بیٹی پیدا کرنے کی پاداش میں اگست 2019 میں اپنی بیوی کو جان سے ہی مار دیا۔
سر ایک بیان لیند دیکھو، بیان ہے، تین کڑیاں ہوئی، چوتھی ہوئی گئی، تو میں نے کہا کہ تو کڑیاں ہی پیدا کیتی جانی، چوتھی کڑی ہوئی ہے، تین مار دیتا۔
نسرین کی کہانی منفرد نہیں، پاکستان میں سینکڑوں خواتین بیٹا پیدا نہ کرنے پر خاندانی اور معاشرتی دباؤ میں زندگی گزار رہی ہیں۔
آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا برابر کے بچے ہی ہیں، آپ ہی کے ہیں، آپ کے اولاد ہیں، لیکن لوگ چار چار پانچ پانچ بچے اس خاطر کہ کوئی لڑکا ہو جائے گا وہ کرتے رہتے ہیں۔
پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق بیٹی کی پیدائش پر عورت پر ظلم بہت سے گھروں کی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ٹھوس اعداد و شمار موجود نہیں اور نہ ہی کسی حکومت نے بچیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسکول کی کتابوں میں بھی لڑکی کو ہی بھائی کا خیال رکھتے دکھایا جاتا ہے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ چند دن کی مہمان ہے، وہ آپ کی نہیں ہے، وہ دراصل اپنے دوسرے، جب شادی ہو جائے گی اصلی گھر اس کا وہاں پر ہے۔ یہ ابھی تک آپ کے ذہن میں پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، تو لہٰذا جب آپ وہ لڑکی کو برابر نہیں سمجھتے ہیں تو اس پہ تعلیم پہ پیسے خرچ کرنا ضائع, وہ کہتے ہیں یہ تو ضائع والی بات ہے. دوسرا ہے آنے جانے پہ پابندی کر لیتے ہیں کیونکہ لوگ کچھ بولیں گے تو پھر شادی کے جو پراسپیکٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کو بند کرنا ہے. چار سال کا ایک تحقیقی انٹروینشن کیا تھا تو وہ کم عمر کی شادی پہ, تو اس کے حوالے سے جتنی دفعہ لڑکیوں نے یہ کہا ہے اور ماؤں نے جتنی دفعہ کہا ہے کہ لڑکی بوجھ سمجھی جاتی ہے, بوجھ سمجھی جاتی ہے.
پنجاب حکومت صوبے میں جنس کی بنیاد پر اسقاطی حمل کے بڑھتے واقعات کو روکنے کے لیے قانون سازی پر غور کر رہی ہے, جس کے تحت والدین کو پیدائش سے قبل بچے کی جنس بتانا قانوناً جرم قرار دیا جائے گا. لیکن انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ تعلیم اور آگہی کے ذریعے بیٹی کے بارے سوچ بدلنا زیادہ ضروری ہے.
اتھے بیٹھے ہوئے تے اسی قسم دے دے اون جے چھڑ دے ویسے ساڈے پاں دکھ نہیں ہونا, ساری زندگی دا باجی سانو دکھ رہا نا ساڈے پاں بڑے جاسی ہوئی.
سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
امریکہ میں یہ صدارتی انتخابات کا سال ہے. اس ترقی یافتہ ملک میں صرف 100 سال پہلے عورت کو ووٹ کا حق ملا ہے, جبکہ امریکہ کو وجود میں آئے تقریباً 250 سال ہونے والے ہیں. ووٹ کا حق حاصل کرنے کے لیے خواتین نے 70 سال جدوجہد کی. سعدیہ زیب رانجا آج ہمیں ایک ایسے عجائب گھر لے جا رہی ہیں جہاں کبھی ووٹ کا حق مانگنے والی خواتین کو قید رکھا گیا تھا.
یہ لوسی بنز اور ایلس پال ہیں جنہوں نے ایک صدی قبل خواتین کو ووٹ کا بنیادی حق دلانے کے لیے ہر طرح کی سختی برداشت کی.
اس ساری جدوجہد کی اچھی بات یہ تھی کہ یہ مکمل طور پر پرامن تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ صفاکانہ برتاؤ کیا گیا.
اور یہ لوسی بنز میوزیم ہے. یہ میوزیم امریکی دارالحکومت کے نزدیک واقع شہر لارٹن میں لارٹن کریکشنل فیسیلٹیز نامی امریکی قید خانے کے 91 سالوں کی داستان ہے. یہ قید خانہ 1910 سے 2001 تک کام کرتا رہا.
اور اگر تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو یہاں ان خواتین کو رکھا گیا اور تاریخ کی بدترین سزائیں دی گئیں جنہوں نے ووٹ کے حق کے لیے آواز اٹھائی.
So they demanded to be treated as political prisoners.
ان خواتین نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ سیاسی قیدیوں جیسا برتاؤ کیا جائے تو ان کی بات انسنی کر دی گئی. اس کے نتیجے میں اسی لارٹن جیل میں ان خواتین نے بھوک ہڑتال کر دی, تب انتہائی بربریت کے ساتھ ان کے حلق میں پائپ ڈال کر کچے انڈے اونڈے لے گئے.
ووٹ کا حق مانگنے والی تقریباً 168 خواتین کو 1917 میں اسی جگہ لا کر قید کیا گیا تھا تاکہ انہیں میڈیا کی پہنچ سے بھی دور رکھا جا سکے. وہ بھیانک رات بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے جب ساری رات ان خواتین کے ہاتھ باندھ کر انہیں بری طرح زدوکوب کیا گیا. اسے نائٹ آف ٹیرر کہا جاتا ہے.
But they had to overcome all of those barriers,
ان خواتین نے ہر طرح کے تعصب اور امتیاز کا مقابلہ کیا. 1920 میں قانون بدلا گیا اور 19ویں ترمیم کے بعد خواتین کو ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا استعمال کرنے کی اجازت ملی.
تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ تاریخ میں عورتوں کی جدوجہد کو وہ مقام نہیں ملا جس کی وہ حقدار تھیں.
The suffrage movement increased the number of voters.
اس تحریک نے ملک میں اپنا حق کی رائے دہی استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا, جس کے لیے ان خواتین نے عشروں تک احتجاج اور متعدد پلیٹ فارمز پر اپنی کوششوں کو جاری رکھا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جدوجہد کو تاریخ میں نظر انداز کیا گیا ہے.
اس جیل کو مکمل طور پر بند ہوئے 9 برس بیت گئے ہیں. آج یہاں اس عمارت میں عوام کی دلچسپی کے کئی پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں, جن میں آرٹ ورک, تھیٹر اور لوسی بنز کے نام سے منسوب یہ میوزیم قائم ہیں.
کلیکٹنگ آرٹیفیکٹس, کلیکٹنگ انفارمیشن.
ہم نے بہت ریسرچ اور لاگت سے یہ نادر چیزیں, معلومات اور یہ مجسمے یہاں نصب کیے ہیں تاکہ آج کی نسل ان عظیم خواتین کی قربانیوں کو یاد رکھے.
آج یہاں ان صلاحوں کے پیچھے کھڑی, شاید میں ان خواتین کی تکلیفوں کو تو اس طرح محسوس نہیں کر سکتی, لیکن ان کی قربانیوں کا ثمر ضرور دیکھ سکتی ہوں جب آج میں بھی ان لاکھوں امریکی خواتین میں سے ایک ہوں جنہیں ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. ایکٹیوسٹ ایملی مکوئے اور ای ڈی میو امریکی کانگریس میں خواتین کی ریکارڈ تعداد کو بھی ماضی کی انہی کوششوں کی ایک کڑی قرار دیتی ہیں. سعدیہ زبران جھا, وائس آف امریکہ, لارٹن, ورجینیا.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نک آئیوانوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 12 بجے اور پھر 1 بجے خبروں کے 2 بلٹن نشر کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔